أما فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: إن الدعاء ينفع مما نزل فمما لم ينزل، فعليكم عباد الله بالدعاء. سر عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد مبارک پیش کیا جا رہا ہے، جس میں ارشاد ہو رہا ہے کہ دعائیں جو ہیں اللہ تعالیٰ سے مانگنا یہ ایسا مبارک فعل ہے کہ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ کے فیصلے تبدیل ہو جاتے ہیں. لا يرد القضاء الا بالدعاء، یعنی اللہ تعالیٰ دعا کی برکت سے جو بلا کی آنے والی ہے اور جو بلا کی ابھی آنے والی نہیں ہے وہ مستقبل میں آنے والی ہے وہ بھی ٹل جاتی ہے. آئی کی بلا بھی ٹلتی ہے اور آنے والی بلا جو مستقبل میں ہے اللہ تعالیٰ اس کو بھی ٹال دیتے ہیں اور اس فیصلے کو تبدیل فرما دیتے ہیں دعا کی برکت سے. لا يرد القضاء الا بالدعاء، قضاء الہی نہیں بدلتا مگر اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اور دعاؤں کی برکت سے. اس پر اشکال ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا لکھا ہوا کیسے مٹے گا. حضرت جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کی شرح و تفسیر فرمائی کہ اگر اللہ تعالیٰ اپنے فیصلے کے بدلنے پر قادر نہ ہو تو گویا نعوذ باللہ قضاء حاکم ہو گئی حضرت تعالیٰ شانہ پر. لہذا فرماتے ہیں کہ اے اللہ، یہ قضاء اور آپ کے فیصلے آپ کی محکوم ہیں، قضاء آپ کی محکوم ہے، آپ پر حاکم نہیں ہے، قضاء پر آپ کی حکومت ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے کو مالک یوم الدین فرمایا. دنیا کے جتنے جج ہیں عدالتوں میں جو فیصلے ہوتے ہیں یہ لوگ مالک نہیں ہوتے، یہ قانون کے مطابق فیصلہ کرنے پر مجبور ہوتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے فرمایا کہ میں قیامت کے دن فیصلے کا مالک ہوں گا، فیصلے کے دن کا مالک ہوں گا. مالک جو ہوتا ہے وہ جس طریقے سے چاہے تو قانون کے علاوہ بھی اپنے مراحل میں خسروانہ اور شاہی رحم سے جس کو چاہے بخش دے. لہذا شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر مغیر القرآن میں لکھا ہے کہ عرش الہی کے سامنے ایک جملہ لکھا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے عرش کے سامنے ایک جملہ لکھایا ہوا ہے، وہ کیا ہے؟ سبقت رحمتی علی غضبی، میری رحمت اور غضب میں جب دوڑ ہوئی تو میری رحمت غالب آ گئی میری غضب پر. میری رحمت اور غضب میں مقابلہ ہوا لیکن سبقت رحمتی، میری رحمت میرے غضب پر غالب آ گئی، یعنی سب رحمت جیت گئی، میرے غصے سے میری رحمت جیت گئی. سبحان اللہ، یہ کیا بات ہے؟ عرش کے سامنے کیوں لکھایا ہوا ہے؟ اللہ تعالیٰ شاہ ولی اللہ صاحب کے بیٹے ہیں، تین پشت ولی اللہ گزرائی، حضرت شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے چاروں بیٹے ولی اللہ ہیں، شاہ رفیع الدین صاحب، شاہ عبد القادر صاحب، شاہ عبد العزیز صاحب، شاہ عبد الغنی صاحب، چار بیٹے چاروں ولی. پھر شاہ عبد الغنی کا بیٹا شاہ اسماعیل شہید بالا کوٹ میں، وہ بھی ولی. تو پشت تین پشت ولی اللہ. انہوں نے لکھا ہے تفسیر مجھے قرآن میں کہ یہ جملہ اللہ تعالیٰ نے کیوں لکھوایا کہ میری رحمت میری غضب کے مقابلے میں جیت گئی غضب سے اور بڑھ گئی، آگے بڑھ گئی. اس کا مطلب کیا ہے؟ کیا جواب؟ بہت عمدہ بات لکھی، بہت عمدہ قابل وزد بات ہے. لکھا ہے کہ یہ مراحل خسروانہ لکھوا رکھا ہے کہ شاہی رحم سے بڑھ دوں گا. اگر قانون کی روح سے کوئی مجرم اس قابل نہ ہوا، اگر قانون اور ضابطے سے کوئی مجرم اس قابل نہ ہوا کہ میں اس کو بخش دوں، تو فرمایا بطور یہ بطور مراحل خسروانہ کے لکھا دیا ہے، شاہی رحم اس کا نام ہے. حضرت کے الفاظ، شاہ عبد القادر صاحب کے الفاظ کیا ہیں؟ مراحل، رحم کی جمع ہے مراحل، مراحل خسروانہ. خسرو کہتے ہیں سلطان کو، بادشاہ کو، یعنی یہ بادشاہی رحم ہے. سبحان اللہ، شاہی رحم ہے. جو قانون سے نہیں بخشا جائے گا اللہ تعالیٰ اس کو اپنے شاہی رحم سے معاف کر دیں گے. سبحان اللہ، کیا بات ہے؟ رحم سلطانی اس کا نام ہے. ان سبقت رحمتی علی غضبی، کیا ہمارے ان حضرات کو اللہ تعالیٰ نے کیا بات نصیب فرمائی. خیر، آج مجھے اسی حدیث پر کچھ عرض کرنا ہے. مولانا رومی کا بھی یہ جملہ قابل وزن ہے کہ خدا، قضاء آپ پر حاکم نہیں ہو سکتی، آپ کی محکوم ہے، جب محکوم ہے تو جو چاہیں آپ اس کو گردن جدھر چاہیں گردن پھیر لیں اپنی قضاء کی. قضا آپ, قضا پر آپ کو حکومت حاصل ہے, قضا کے آپ حاکم ہیں, قضا آپ کی محکوم ہے. لہذا سوئے قضا کو حسن قضا سے تبدیل فرما دیجیے, یعنی جو قضا ہمارے خلاف ہے, جو فیصلے ہمارے خلاف ہیں, اس سوئے قضا کو حسن قضا سے تبدیل فرما دیجیے. اسی لیے دعا سکھائی گئی. سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں, دعا سکھاتے ہیں, خود بھی دعا کرتے ہیں, کہو اللہم انی اعوذ بک من جہد البلاء ودرک الشقاء وسوء القضاء وشماتۃ الاعداء. کیا مطلب ہوا؟ اللہم انی اعوذ بک من جہد البلاء, اللہ تعالیٰ پناہ چاہتا ہوں شدید مشقت اور مصیبت سے. شدید بلا کیا ہے بھائی؟ اس کا بھی تو کوئی معیار ہونا چاہیے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کی تفسیر, اس ٹکڑے کی تفسیر فرماتے ہیں. فسر عبداللہ بن عمر تفسیر کرتے ہیں, عبداللہ بن عمر فسر جہد البلائی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بکثرت العیال وقلت المال, یعنی اولاد زیادہ ہو مال کم ہو تو سمجھ لو مشقت شدید میں مبتلا ہے. ملا علی قاری نے دوسری شرح کی ہے مشکات کی شرح مرقات میں. عبد الرحمان تم ہمیشہ آڑ میں رہتے ہو, ادھر سامنے آؤ, ادھر ان کے پیچھے بیٹھو, مولوی اسماعیل کے پاس ایسی جگہ بیٹھنا چاہیے جہاں مقرر بھی نظر آتا رہے. کوشش کرو اس کی. دیکھو اب کچھ فرق ہوا, فرق ہوا, زیادہ دل لگے گا جب مقرر نظر آتا رہتا ہے تو اس سے دل زیادہ لگتا ہے. اور کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو زبان سے نہیں آنکھوں سے سمجھی جاتی ہیں. سمجھا نہیں؟ ایک دیکھیے, لوگ کہتے ہیں کہ ہم حدیث کو لغت سے سمجھ لیں گے. صحابہ کے بغیر حدیث کا سمجھنا ناممکن ہے. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ ایک شخص کہتا ہے کہ آپ نے کیا کہا, ایک شخص کہتا ہے آپ نے کیا کہا, تو یہ ایک مطلب اس کا ہو گیا کہ معلوم ہوتا ہے کہ دوبارہ اس کو کہلوانا چاہتا ہے آدمی, سمجھ میں بات نہیں آئی. اور یہ کہ کہتا آپ نے کیا کہا, اب آنکھیں بھی بدلی ہوئی, چہرہ لال ہے, اس کے معنی اور ہو گئے کہ ڈنڈے پٹائی کرنے والا ہے یہ. لیکن سو برس کے بعد اگر یہ جملہ قوم کے سامنے پیش ہو کہ آپ نے کیا کہا, تو کوئی اس کا مطلب حل نہیں کر سکتا سوائے ان شاگردوں کے جو اس وقت موجود تھے, اس وقت جو موجود تھے اس جملے کے نکلنے کے وقت میں. کہ اگر پوچھے گا راوی, راوی سے پوچھا جائے گا آپ کو چہرہ کس کیسا تھا اس وقت, اگر آنکھیں سرخ تھیں, چہرہ لال تھا, حالت غصے کی تھی, تو سمجھ لو کہ یہ ناراضگی کی حالت میں ہے. اور ورنہ یہ سوال کر رہے ہیں آپ نے کیا کہا, فرق ہو گیا. بعض لوگ کہتے ہیں کہ وقت کی کیا ضرورت ہے, جیسا چاہو سارا قرآن پڑھتے چلے جاؤ, معنی بدل جاتے ہیں. دیکھو ایک شخص جا رہا ہے, اب میں اسے کہہ رہا ہوں جانے دو, جانے دو روکو مت, جانے دو, جانے دو روکو مت, اچھا روکو مت جانے دو, روکو مت جانے دو, وقت کر دیا ہم نے, روکو کے بعد کیا ہو گیا, وقت کیا, روکو, آگے میں کیا کہا, وقت کر کے مت جانے دو, کیا مطلب ہوا اس کا, اس کو پکڑ لو جانے دو مسجد سے. اور ایک یہ ہے کہ روکو مت, روکو مت جانے دو, الفاظ وہی ہیں معنی بدل گئے, بولی معنی بدل گئے, روکو مت کیا مطلب, جانے دو, الفاظ وہی ہے نا, دونوں وقت کرنے سے اور نہ کرنے سے معنی میں تبدیلی آ گئی. اچھا مجہول معروف کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس سے کیا ہوتا ہے یا, چاہے الحمدو پڑھ لو, چاہے الحمدو پڑھ دو, نہیں معنی بدل جاتے ہیں. دیکھو ایک شخص کہتا ہے کہ مولانا عبد الرحمان صاحب کو گوبھی پسند ہے, گوبھی, اور ایک شخص کہتا ہے ان کو گو بھی پسند ہے, گو. بتاؤ معروف مجہول سے معنی بدل گئے یا نہیں؟ پھر مولوی عبد الرحمان نے دوڑا لیا اس کو, کیا کہہ رہا ہے, معنی بدل, گو اور گو میں فرق ہوا نہیں. ایسے دیکھو جب صحابہ جس طرح قرآن پڑھتے تھے, میں یہی کہتا ہوں کہ مدرسے کے اندر جو قرا اساتذہ موجود ہیں دس منٹ ان سے سیکھ لو, تاکہ موت آئے اس حالت میں کہ صحابہ اور نبی کے طریقے پر قرآن پڑھنا آ جائے, جس طرح سے وہ پڑھتے تھے, یہ اس طریقے سے یہ آدمیوں میں تھا ہندوستان میں آ کر الحمدللہ اور آخر مغدوبے. تو کسی نے کہا دوبے اور چوبے نہیں رہے قرآن, دوبے چوبے تو آپ جانتے ہوں گے ہندوستان میں پنڈتوں کو کہتے تھے. تو یہ چیز ہے. تو یہ اللہم انی اعوذ بک من جہد البلاء, اے اللہ میں پناہ چاہتا ہوں بلا کی مشق, شدید بلا سے. شدید بلا کی دو تفسیر کی ہے ملا علی قاری نے, شدید بلا کی دو تفسیر کی ہے، اور حدیث کے لیے لفظ تفسیر کا استعمال جائز ہے، بتا چکا ہوں پہلے. جیسا کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا تھا جب انہوں نے کہا لا حول ولا قوۃ الا باللہ، تو سرور عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے کیا فرمایا، ما تفسیرها یا عبداللہ بن مسعود، اس جملے کی کیا تفسیر ہے عبداللہ بن مسعود. معلوم ہوا حدیث کے لیے لفظ تفسیر کا استعمال جائز. پھر آپ نے اس کا کہا کہ مجھے نہیں معلوم، تو آپ نے فرما دیا کہ لا حول کے معنی کیا ہے، نہیں طاقت ہے گناہ سے بچنے کی، نہیں طاقت ہے بے قبر کرنے کی، مگر اللہ تعالیٰ کی توفیق اور فضل اور مدد سے. خیر، تو دو تفسیر میں ایک یہ ہے کہ اتنی مصیبت آ جائے کہ انسان موت کی تمنا کرنے لگے، جہد البلا یعنی یتمن الموت بشدت الغم، تو یہ جہد البلا ہے، یہ جہد البلا ہے. شدید بلا، شدید بلا کی دو تفسیر، ایک تو اتنی مصیبت آ جائے کہ تمنا موت پیدا ہو جائے، دوسرا یہ کثرت عیال، اولاد کی کثرت اور مال کم، بچے زیادہ، تو ایسی صورت میں بھی مشقت، اسی لیے پناہ چاہیے، ایسی چیزوں سے پناہ مانگنا چاہیے، تندرستی سے بھی پناہ آئیے. ہاں یہ فقیر مت سمجھو کہ روٹی کو، باسی روٹی کو پانی میں ڈبو کر اللہ ملے گا، پلاؤ بریانی اور شامی کباب سے بھی ملے گا، اور پاکولے کی بوتلوں سے ملے گا. نعمتوں کے ساتھ نعمت دینے والے کی گیت گاؤ، بس اس کو غلط استعمال مت کرو نعمتوں کو. سوکھی روٹی کھا کے جب پیر لڑکھڑائیں گے چلنے نہیں پاؤ گے تو مسجد تک کیسے آؤ گے، تلاوت کیا کرو گے، عبادت کیا کرو گے. کیوں ہاں یہ ہے کہ نعمت کا کھا کر سنیما میں دیکھنے مت جاؤ، اس کان میں جو طاقت آئی ہے، ان آنکھوں میں جو کھانے سے روشنی آئی ہے، اس کو وی سی آر اور غیر عورتوں پر مت اسے استعمال کرو. جن ہوٹوں میں طاقت آئی ہے بولنے کی، اسے تلاوت کرو، گانا وانا مت گاؤ، غلط استعمال مت کرو. خیر، وہ در کی شقا اور بدبختی کی پکڑ لینے سے پناہ چاہتا ہوں، وہ سیل قضا اور برے فیصلے سے پناہ چاہتا ہوں. آخر آگے بات کی نا، اگر برے فیصلے کو اللہ بدلنے پر قادر نہ ہوتے تو یہ پناہ مانگنے کے معنی کیا ہے؟ اگر کوئی شخص اشکال کرتا ہے کہ بھئی اللہ کا دو تو فیصلہ اٹل ہے صاحب، اب اٹل ہے تو اگر کسی کو کوڑی کر کے مارنا ہے اور وہ کہہ رہا اللہ ہمیں کوڑ کی بیماری نہ دینا، تو اس کے معنی بیکار ہے اس کی دعا مانگنا، کیونکہ وہ تو کیا کہتے ہیں وہ بدل نہیں سکتے. اس لیے حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے اس حدیث سے ثابت کر دیا کہ اللہ تعالیٰ سوء قضا کو حسن قضا سے بدل سکتے ہیں، اس لیے دعا مانگو، ورنہ دعا بیکار ہے مانگنا. اے اللہ ہم کو برے فیصلے سے بچا. یہ برا فیصلہ کس اعتبار سے ہے؟ باعتبار مقضی کے ہے، باعتبار قاضی کے نہیں ہے، یعنی اس کی نسبت اللہ کی طرف نہیں ہے. نعوذ باللہ، اللہ کا بھی فیصلہ کوئی برا ہو سکتا ہے؟ نہیں، جس پر فیصلہ ہوا ہے، جس پر فیصلہ کیا گیا ہے، وہ اس کا نام مقضی ہے، اور قضا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے، فیصلہ کرنے والا. تو اس سو کی نسبت قاضی کی طرف نہیں ہے، مقضی کی طرف ہے، اس فائل کی طرف نہیں، اس مفعول کی طرف ہے کہ جس پر قضا اتر رہی اس کے اعتبار سے ہے. جیسے کفر کی نسبت، اب اللہ تعالیٰ کافر کو پیدا کرتے ہیں، کفر کے بھی خالق ہیں، لیکن کفر کی نسبت اللہ کی طرف جب ہوگی تو اس کو حکمت کہا جائے گا. کفر ہم نسبت بامر خالق است، ان کی ہم سے ہے، لیکن دوسری طرف اس کو حکمت، اللہ تعالیٰ کی اس میں حکمت ہے. دوزخ کیوں پیدا کیا تھا؟ اس کی حکمت ہے. لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ جس کی طرف فیصلہ ہوا اس کے لیے وہ خطرناک ہے، اس لیے اس کے معنی ہے کہ اللہ سوئے قضا کو اس نے قضا سے تبدیل کر دیتے ہیں. لہذا معارومی نے اسی حدیث کے پیش نظر یہ شعر کہا، دعا مانگی، بغزرا جان ما سوء القضا، اے خدا سوئے قضا کو ہم سے، ہماری جان سے ہٹا دے. بغزرا جان ما سوء القضا، یہاں کیا نام تمہارا؟ حبیب اللہ. دیکھو آنکھ نہ بند کرنا ہمارے سامنے، ورنہ میں بے ہوش ہو جانے کا خطرہ ہوتا ہے، کیونکہ آنکھ بند کر کے جب توجہ کوئی ڈالتا ہے بہت تیز ہوتی ہے، اب تیز والی برداشت نہیں ہوتی بھائی، آگے کو توجہ کا تو محتاج ہے اکثر آپ لوگوں کی عنایات کا، توجہ کا، لیکن تیز آنکھ بند کرنے سے وہ تیز ہو جاتی ہے، اور وہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ کہیں غائب ہو جائے، بےچارا بیٹھا ہوں میرے پاس اور عالم نیند میں غرق ہو جائے. ادھر کی شقا سوء القضا، ادھر ہاں اللہ نے اعوذ بک من جهات البلاء، ادھر کی شقا سوء القضا و شماتۃ العداء. خیر، تو معروف نے عرض کیا ہے، بغزرا جانما سوء القضا و ابر مہاراج اخوان الصفا. تو اللہ تعالیٰ سے حضور فرماتے ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کی دعا مفید ہے جو بلا کی آ چکی. ان دعا ینفو مما نزل, یعنی نزل علی الارض, اور وہ بلا جو ہے مبتلا علی المبتلا بہی, یعنی جو بلا دنیا میں آ چکی, بخار ملیریا یا کوئی بیماری, گردے میں پتھری پیدا ہو گئی, کوئی اور بیماری آ گئی, اللہ سے دعا کرو, اڑ کی دعا کرو, رو رو کی دعا کرو, انشاءاللہ تعالی آپریشن کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی. اگر آپ یہ کہیں گے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ میں کمزور ہوں, مجھے بہت ڈر معلوم ہوتا ہے, چھری چاقو سے ڈاکٹر میرا پیٹ پھاڑیں گے, آپ تو قادر ہیں کہ آپ گردے کے مالک ہیں اور پتھری کے بھی مالک ہیں, آپ اپنی ملکیت میں تصرف کر دیجئے, اس پتھری کو توڑ توڑ کے پیشاب سے نکال دیجئے, اللہ تعالیٰ آپ کو آپریشن. میں تو یہ عرض کرتا ہوں, میری دعا سن لو, وہ راز کی بات ہے لیکن بتا دیتا ہوں, اللہ تعالیٰ مجھے انجیکشن سے بھی ڈر لگتا ہے, وہ سوئی جو ٹیپ سی ڈالتا ہے ڈاکٹر, حالانکہ پتلی سی ہوتی ہے, آپریشن تو بڑی چیز ہے, میں تو دعا یہ کرتا ہوں کہ خدا مجھے ڈاکٹروں کے انجیکشن سے بچا, جب اتنی سوئی گزرتے ہیں, حالانکہ کم تکلیف ہوتی ہے, مگر ہم کہتے ہیں کہ تکلیف کو کیوں مانگو, اللہ سے آفیت مانگو. اس پر ایک بات یاد آئی, مولانا عمران حق صاحب داؤن کاتم نے فرمایا کہ استاد یا پیر اگر ڈانٹ بھی دے تو اس میں خیر ہے اور بہتری ہے, اس لیے اس کو برداشت کر لیں. جیسے ڈاکٹر جب سوئی چھیڑتا ہے تو آپ اس کو 10 روپیہ فیس بھی دیتے ہیں. اب ایک آدمی آپ کے دوست نے دیکھا کہ آج ایک ڈاکٹر سوئی گھسیڑ کر 10 روپیہ لے گیا, وہ بھی ایک سوئی لایا اور سی رہا تھا کپڑا, وہ کہا میں بھی گھسیڑوں گا, مجھے بھی 10 دو, تو وہ کیا کہے گا, کہے گا میاں وہ تو دوا داخل کیا تھا, وہ میرے فائدے کے لیے تھا, اور تم جو ہے اس میں کوئی فائدہ نہیں, تو 10 روپے کی بجائے 10 تماچے لگاؤں گا, 10 تھپڑ مار دوں گا. ایسی شے بزرگوں کی بھائی ڈانٹ, استادوں کی ڈانٹ سے تو اس میں فائدہ ہے, ہماری اصلاح ہوتی ہے, اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے, اور وہ ذریعہ اصلاح چیز بن جاتی ہے, وسیلہ اصلاح شیخ کی سختی. مولانا تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک اس شخص آیا تھانہ بھون میں, بوڑھے 60 برس کے, کہنے لگے حضرت عیسائی ہونے کو دل چاہتا ہے, دل چاہتا ہے کہ کافر ہو جاؤں. حضرت نے ان کو سمجھایا, دوسرے دن بنا پھر حجرے سے چلے آ رہے ہیں, حضرت کوئی فائدہ نہیں ہوا آپ کی تقریر, دل چاہتا ہے کہ میں عیسائی ہو جاؤں. پھر حضرت نے ان کو کچھ سمجھایا اسلام کی تعریف بیان کی, تیسرے دن پھر چلے آ رہے ہیں حجرے سے ذکر ہو کر کے, اور پھر حضرت کوئی آپ کی تقریروں سے فائدہ ہی نہیں ہوتا, میرا تو وسیع دل چاہتا ہے میرے سامنے. تیسرے دن حضرت نے ذرا ایک لگایا کس کر, پوری خانقاہ میں آواز گونجی, تھپڑ بھی کیا تھا, کس کے مارا اس کو, اور یہاں تک منہ اس کا ایسے ٹیڑھا ہو گیا, پھر گیا, پھر جا کے بہت دیر تک وہ اپنا منہ گال ملتا رہا, اس کس کے رہا. حضرت بڑے قوی تھے, ہاں بہت قوی تھے, اللہ والا اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت طاقت بھی دی تھی اور ہمت بھی بہت دی تھی, بہت طاقت. لہذا اس کے بعد چوتھے دن وہ آیا, اس نے کہا صاحب وسوسہ ختم, اب عیسائی ہونے کو بالکل دل نہیں چاہتا. فرمایا نہیں ابھی ذرا 40 دن اور رہو, 40 دن اور رہے. کہنے کہ حضرت بس تو بھاگ گیا بالکل شیطان, وسوسہ ہی نہیں آتا, میں سوچتا بھی ہوں کہ پھر عیسائی ہونے کا خیال میرے دل میں آ جائے تو اب تو بلانے سے بھی نہیں خیال آ رہا ہے. تب حضرت نے فرمایا کہ دیکھا آپ نے تماچے کی برکت بزرگوں کی, فرمایا کہ میرے دل میں اللہ تعالیٰ نے ڈالا کہ اس کو ایک تماچا مارو تب ٹھیک ہوا, یہ اس کا شیطان ایسے نہیں ہے. حضرت صاف الرحمان صاحب گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک خادم سے کہا, وہ آیا تھا دیہات سے گاؤں کا تھا, شاہ صاحب کو جذب اشتغراتی کیفیت ہوتی, پوتے کی شادی ہو رہی ہے, مجمع لگا ہوا ہے, آدمی آئے ہوئے ہیں, پوچھتے ہیں اپنے خادموں سے کہ کیسے لوگ آئے ہوئے ہیں, لوگوں نے کہا حضرت آپ کے پوتے کی شادی ہو رہی ہے. اچھا تھوڑے دیر میں پھر اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ, اور بھول گئے کیا پوچھا تھا, پھر پوچھا تھا کیسے لوگ آئے ہوئے ہیں میرے دروازے, یہ کیسا مجمع ہے, پھر لوگوں نے بتایا حضرت آپ کے پوتے کی شادی ہے, پھر غرق استغراق غرق ہو گئے اللہ کی یاد میں, بھول گئے. اب وہ تھوڑی دیر کے بعد پھر ہوش آیا تو پوچھا تھا یہ کیسا مجمع لگا ہوا ہے, کہ کون لوگ, سبحان اللہ, یہ حالات دیکھا بزرگوں کے حالات ایسے ہوتے. لیکن اچھا تو اب ایک دیہاتی آیا, ان کو پتہ ہی نہیں کہ دیہاتی ہے, حال جوتنے والا ہے, اس سے پوچھتے ہیں, اس سے فرماتے ہیں کہ میرا پشت پا کھجلا دو, میرا پشت پا. اب پشت پا کیا چیز ہے, پا مانے پیر, اور پشت مانے یہ اوپر کا حصہ جو ہے, یہ پیٹھ ہے نا, یہ تو پیٹھ ہے ہی نہیں اس کی, تو پشت پا سے مراد حضرت شیخ کی دید, شاہ صاحب کی یہ تھی, بخاری شریف پڑھایا کرتے تھے, اکابر اولیاء اللہ میں سے, گنج مراد آباد کانپور اور لکھنؤ کے درمیان میں ہے. اچھا اب جناب وہ جو آیا دیہاتی ہوش, وہ حل جوتنے والا کیا جانے پشت پا, اس نے یہاں کو سلا شروع کر دیا بجائے یہاں کے, اب تو حضرت نے اس کو دوڑا لیا, اب بیل ہے بالکل, بیلوں کو آنے کی کیا ضرورت ہے, یہاں
اس کو دھکے دے رہے ہیں, دھکے دے رہے ہیں, بھگائے جا رہے ہیں, دروازے تک لے گئے خدرتے ہوئے. تو یہ تماشے لوگ دیکھتے رہتے تھے. حضرت مولانا شاہ محمود احمد صاحب نے مجھ سے فرمایا کہ میں نے ایک دن شاہ صاحب سے پوچھا کہ آپ کیوں اتنا بگڑتے ہیں, اللہ کی مخلوق پر تو رحمت کرنا چاہیے, جس کو آپ پہ اتنا ڈانٹتے ہیں. یعنی مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو بھی ڈانٹا, 20 سال کی جوانی میں جب ملنے گئے تو وہ اتنا ڈانٹا. ذرا سی دیر ہو گئی, 10 بجے رات کو پہنچے, عشاء کے وقت میں نہیں پہنچے. ظاہر بات ہے 10 بجے کے مہمان کے لیے اب کہاں سے کھانا پکے, وہاں پہلے زمانے میں ہوٹل ووٹل تو تھے نہیں. تو فرمایا یہ وقت آنے کا ہے, زمین تم کو نگل نہیں گئی, آسمان تمہارے اوپر نہیں پھٹتا, اب بتاؤ کون سی اتنی بڑی غلطی ہے کہ جس پر اتنا بڑا. اب حضرت فرماتے ہیں, حضرت لکھتے ہیں, کیونکہ میں ان کا معتقد ہو کر گیا تھا اور معتقد ہوں اور بہت بڑے ولی اللہ تھے, اس لیے مجھے ذرا بھی ناگواری نہیں ہوئی. اور میں نے سوچا ابھی تھوڑی دیر میں حالت بدل جائے گی, حالت جذب میں ہے اس وقت میں. حضرت بالکل خاموش بیٹھے. اس کے بعد حضرت نے ہاں فرما جاؤ نکلو, بھاگو یہاں سے, بے وقت آتے ہو, یہ کوئی وقت ہے آنے کا مہمان بننے کا؟ اب بستر حضرت نے لپیٹا جانے لگے, تھوڑی دیر میں آدمی کو بھیجا, بلاؤ اب بھاگ رہا. حضرت نے فرمایا ارے بھائی دیکھو میرے گھر میں جاؤ, کھچڑی کوئی چیز کچھ بچا ہوا ہو تو لے آؤ. اب وہ گھر سے کھانا بھی آ رہا ہے. اس کے بعد جناب شفقت اور پیار کی باتیں بھی ہو رہی ہیں, سب ختم مان گیا. اور پھر حضرت سے فرمایا کہ میاں اشرف علی تم ہمارے لیے کچھ بوتل لائے ہو شربت کی؟ حضرت فرماتے ہیں کہ ان کو کیا پتا, میں تو آیا تھا کانپور سے. کشف ہوا تھا حضرت کو, کشف ہو جاتا ہے کبھی, اختیار نہیں چیز ہے, نہ اس کو زیادہ کمال سمجھنا چاہیے. لیکن بہرحال یہ قصہ. تو کسی نے کہا آپ کیوں اتنا ڈانٹتے ہیں اپنے خادموں پر, یا جو آتے ہیں آپ سے دعا ہوا کرانے کوئی تعویذ لینے, ان کو اتنا ڈانٹتے کیوں ہیں؟ تو فرمایا میں ان کو کہاں ڈانٹتا ہوں, ہر آنے والے کے ساتھ ایک شیطان ہوتا ہے, اس کا شیطان ساتھ ہوتا ہے, میں اس کے شیطان کو ڈانٹتا ہوں تاکہ اس کا شیطان بھاگ جائے. عجیب کیسے. تو حضرت نے اس شخص کو جو مارا تھا تماچا, کفر کا وسوسہ ختم ہو گیا. اس کے بعد پھر یہ حکیم الامت کے انتقال کے بعد کافی 8-10 سال کے بعد, 47 سے لے کر 57 دس سال کے بعد اعظم گڑھ آیا یہ شخص, یہی تھپڑ کھانے والا بدھے آدمی, اور ایک آدمی کی پیٹھ پر لت کر کے پیر سے معذور تھے. تو حضرت شاہ عبد الغنی صاحب سے کہا السلام علیکم حضرت, میں آپ کا پیر بھائی ہوں. حضرت بڑے اس سے ملے بھائی, کیونکہ اپنے پیر بھائیوں سے کبھی بات ہوتی ہے محبت. پوچھا آپ کون ہیں؟ کہا آپ ہم کو نہیں جانتے, وہ جو کتابوں میں آپ پڑھا کرتے ہیں ملفوظات میں چھپا ہوا ہے کہ ایک آدمی آیا تھا جس نے کہا تھا میرا دل عیسائی ہونے کو دل چاہتا ہے, اور پھر حضرت نے تھپڑ مارا تھا, جو آپ کتابوں میں پڑھتے ہیں آپ دیکھ لیجئے, میں آج کے خدمت میں آ گیا الحمد للہ کہ افطار نیو کو دیکھ لیا. اس نے پھر پورا قصہ سنایا, اس نے خوب سنایا میرا اپنا پورا قصہ, میرا اپنا بھی سنا ہوا حضرت نے سنایا, بڑا مزہ آیا ہم لوگوں خیر. تو آج ہے ان دعا انفو مما نزل, جو بلائیں نازل ہو گئیں دعا کی برکت سے وہ بھی ٹل جاتی ہے اگر دعا مانگے گڑ گڑا کر. دعا کا حق حکیم الامت فرماتے ہیں, میں نے زندگی میں کوئی دعا ایسی نہیں کی جس کو میرے رب نے قبول نہ فرمائی. کیا بات ہے, فرمایا زندگی میں کوئی دعا ایسی نہیں ہے جس کو میرے رب نے قبول نہ فرمائی ہو. ہاں جو قبول نہیں ہوئی مجھ سے اس کا حق ادا نہیں ہوا, یعنی گڑ گڑا کرنے والے جیسا اڑ کے مانگنا چاہیے, بس بار بار مانگتے مانگتے اس کی مقدار ہوتی ہے ہر چیز کی. کثرت دعا ایک چیز کی مقدار ہوتی ہے. سیل ہے بوتل کی, کوئی کہیں سیل ہے, ہتھوڑی مار رہے ہیں 50 ہتھوڑی مارنے کے بعد سیل ٹوٹ گئی. دعائیں کی بھی اس کے اوقات ہوتے ہیں کہ مانگے جاؤ اللہ تعالیٰ سے, یہی کیا کم ہے کہ ان سے مانگنے میں آپ کا تعلق اور آپ کی گفتگو اللہ سے ہو جاتی ہے. اسی بہانے سے بندہ اپنے مالک سے راز و نیاز کی بات کرے, یہ معمولی نعمت ہے. اگر صدر مملکت کسی سے بات کر لے ابھی, مان لیجیے یہاں وزیر اعظم آئے عبد الرحمان کو بلا لے یا کسی کو اسد الزمان کو, او ہو پھر تو اکڑتے ہوئے آج میں وزیر اعظم سے مل کے آ رہا ہوں. ارے میاں اللہ میاں سے باتیں کر رہے ہو, یہ کتنی بڑی ذات ہے. دعا کا اس کا فائدہ ہے. تو دعا کی برکت سے نازل شدہ بھی بلا چلی جاتی ہے اور جو آئندہ آنے والی ہیں وہ بھی چلی جاتی ہیں, اور جو نہیں جانے والی بھی ہوتی. قضا کی 3 قسمیں ہیں, مذہب میں سن لیجیے, قضا کی 3 قسمیں ہیں, بلا کی 3 قسمیں ہیں. قضاء و بلا ایک چیز ہے, 3 قسمیں ہیں. قضاء معلق, بلائے معلق بھی کہہ دیں اس کو, قضاء منزل, قضاء منزل, قضاء معلق. معلق منزل کون سی ہے؟ پہلی قضاء. قضاء کی 3 قسموں میں پہلی کیا ہے؟ منزل. منزل مانے جو نازل ہو گئی, آ گئی بلا, مصیبت آ گئی. اور معلق کون ہے؟ جو ابھی معلق ہے آسمان کے اوپر ہے، چل پڑی ہے، بیچ میں ہے، آنے والی ہے، فیصلہ ہو چکا. تو قضاء معلق و قضاء منزل اس حدیث سے کہ ان الدعاء ينفع مما نزل، یہ قضاء منزل ہے، و مما لم ينزل، جو ابھی نازل نہیں ہوئی، آئی نہیں، آنے والی ہے، دونوں کے لیے دعا سے وہ ختم ہو جاتی ہے چیز. نازل شدہ بھی دفاع بلا آئی کی گئی، اور جو آنے والی اللہ نے فیصلے بدل دیے، وہیں سے واپس کر لیا. بس فعلیکم عباد اللہ بالدعاء، اے اللہ کے بندو دعا کو لازم کر لو، حلال عزوم کے لیے آتا ہے. سبحان اللہ، کس طریقے سے سرور عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے اپنی امت کو اللہ سے جوڑا ہے، ہر ہر طرح سے جوڑنے کی کوشش کی. مانگنا بھی تو جوڑنا ہی ہے بھائی، مانگنا جوڑنا نہیں ہے، جب مانگو گے تو جوڑ نہیں گیا اللہ سے، باتیں ہو رہی ہیں. اور حضرت ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کراچی کے بزرگ حکیم الامت کے خلیفہ فرماتے تھے کہ جب بندہ ہاتھ اٹھاتا ہے دعا کے لیے تو اس کا ہاتھ اللہ کے ساتھ ہوتا ہے، ساری کائنات نیچے ہو جاتی ہے، پوری پورے ساتوں آسمان، ساتوں زمین، سارا عالم اس کے ہاتھ کے نیچے ہوتا ہے اس وقت میں، کیونکہ خدا کے سامنے اللہ ہے، اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا ہوا. اس لیے دعا کی سنت میں ہے کہ سینے کے سامنے ہاتھ لے جاؤ. اتنا یہ سیے جو ہے بٹن نمبر دو حضرت مولانا حضرت اللہ علیہ وسلم سے، اور تھوڑا سا فاصلہ ہو، اس کا رخ آسمان کی طرف. آسمان کی طرف کیوں رخ ہو؟ علامہ شامی ابن عابدین فقہ شامی میں لکھتے ہیں آداب دعا میں کہ آسمان کی طرف اس لیے رخ کرایا گیا اس کا، لأن السماء قبلۃ الدعاء، لأن السماء قبلۃ الدعاء، دعا کا قبلہ آسمان ہے، کہاں سے پاؤ گے؟ آسمان سے ملے گا. لہذا ہمارا قبلہ تو ادھر ہے، دعا کا قبلہ ادھر ہے، اس لیے حکم ہوا کہ ایسے نہ کرو، ایسے مت مانگو، ایسے مانگو تاکہ آسمان کی طرف اس کا رخ رہے. تو دیکھو یب ستو آداب دعا، شامی کی عبارت اب نقل کر رہا ہوں، شامی کی عبارت عربی کی عبارت بھی یاد کر دیا کرو. میں طلبہ سے کہتا ہوں، عربی طلبہ سے کہتا ہوں کہ عربی کی عبارت یاد کرنے سے آپ کی عربی بہت اونچی ہو جائے گی ان شاء اللہ تعالیٰ، اور جہاں بیان کرو گے روب جم جائے گا علم پر، ان پر حیبت خالی ہوگی، بھائی یہ شخص واقعی ہے علم اس کے سینے میں. یب ستو یدئی، میں عربی عبارت پڑھتا ہوں آداب دعا، یب ستو یدئی نا، یب ستو یدئی حضا صدری، حضاؤں والے مقابل میں، یعنی اپنے سینے کے مقابلے میں ہاتھوں کو اٹھائے. بسا تیب ستو پھیلانا، یب ستو یدئی حضا صدری، دونوں ہاتھوں کو سینے کے سامنے پھیلائے. اور نحو السما، آسمان کی طرف، لأن السما قبلۃ الدعاء، آسمان دعا کا قبلہ ہے. وبینہما فرجۃ قلیلۃ، اور تھوڑا سا فاصلہ، عالمگیری نے بھی لکھا، شامی نے بھی لکھا. اور جب دعا درود شریف سے شروع کرے، درود شریف پر ختم کرے، اور بعد میں اس کو یمسح بیدیہ وجہہ، اپنے چہرے کو دونوں ہاتھوں سے، گویا مل گئی، یہ علامت ہے گویا ہم پا گئے، ہم نے آپ کی نعمت کو سر آنکھوں پر رکھ لیا. یہ بس نیکالی ہے کہ گویا اللہ کو یہ بندہ دکھا رہا ہے کہ اللہ مجھے تو اتنا یقین ہے، گویا آپ نے دے دیا، ہم نے تو سر آنکھوں پر رکھ لیا. اللہ کو بھی پیار آئے گا. کوئی بچہ آپ سے لڈو مانگ رہا ہے، ابا نہیں دے رہے ہیں، تو وہ ایک دفعہ یوں کر کے وہ جھوٹھی دیا نہیں، ایسے کر کے منہ میں رکھ کے کھانے لگا، ایسے ایسے جھوٹھی منہ کرنے لگا، حالانکہ ابھی پایا نہیں، باپ کو رہے والا ہے، دیکھو کیسا کیسی ادا دکھا رہا ہے، اچھا بھائی دے دو اس کو لڈو، اس کے منہ میں ڈال دو. اللہ تعالیٰ نے سبحان اللہ سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ نے کیا کیا سکھایا. تو دو 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 قضاء کی قسمیں یاد ہوں گی آپ لوگوں کو، قضاء معلق جو ابھی آنے والی ہے، اور قضاء منزل. کیا ثبوت ہے؟ یہی حدیث، ان دعا ينفع مما نزل، جو نازل، مما نزل سے قضاء منزل کا ثبوت ہوا، اور مما لم ينزل سے قضاء معلق کا ثبوت ہوا. دیکھو وہاں کی بتی بجھا دو، ایک قضاء اور رہ گئی، کیونکہ مضمون تھوڑا سا رہ گیا، پھر دوبارہ بیان کرنا مشکل ہو جائے گا، اس لیے تیسری قسم قضاء کی بھی بیان کر دوں. تیسری قسم ہے قضاء مبرم، میم با را میم، قضاء مبرم قطعی، جو نہیں تبدیل ہوگی، آپ کی دعاؤں سے بھی نہیں تبدیل ہوگی، نہیں ہٹے گی. اس کا ثبوت، اس کا ثبوت ابو داؤد شریف کی روایت، سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان العبد اذا بلغت له منزلۃ، ان العبد اذا سبقت له، ان العبد اذا سبقت له منزلۃ ولم يبلغ بعمله ابتلاه الله في جسده او في ماله او في ولده ثم صبره على ذلك حتى بلغه منزلۃ سبقت من الله عز وجل، سبقت له من الله عز وجل. کیا ترجمہ ہوا؟ ترجمہ یہ ہوا کہ ان العبد اذا بلغت اذا سبقت لہو منزلتن، ان العبد اذا سبقت لہو منزلتن، اللہ تعالیٰ بعض بندوں کے لیے اونچا درجہ لکھا ہوا ہے کہ اس کو جنت میں اعلیٰ مقام ملے گا. ان العبد اذا سبقت لہو منزلتن ولم یبلغہ بعملہ، اپنے عمل سے وہاں تک نہیں پہنچ سکتا، عمل میں کمزور ہے، سست ہے، نالائق. تو پھر کیا ہوتا ہے؟ ابتلاہ اللہ فی جسدہ، اللہ اس کے جسم میں کوئی بیماری، بخار آ گیا، کوئی تکلیف آ گئی، او فی مالہ، اس کے مال میں کبھی نقصان ہو گیا، او فی جسدہ، او فی ولدہ، اس کے بچے بیمار ہو گئے. پھر کیا ہوتا ہے؟ ثم صبرہ علی ذلک، پھر اللہ تعالیٰ اس کو صبر کی طاقت دیتے ہیں، امتحان بھی لیتے ہیں، پاس بھی کر دیتے ہیں، پرچہ آؤٹ کر دیا. اس کا نام ہے پرچہ آؤٹ کرنا. کیوں بھائی؟ اگر ممتحن بتا دے کہ آگے نور الازا سے ہم فلاں فلاں سوال کریں گے، پھر کیا کمال، اول نمبر پاس ہوگا. تو وہ حضور فرمارے صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ تمہیں صبر کی طاقت بھی دے دیں گے، اور پھر کیا ہوگا، یہاں تک کہ تم پہنچ جاؤ گے اس مقام پر جہاں اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے اونچا مقام لکھا ہے، جو تم تہجد اور عشاء پڑھتے ہی، کچھ زیادہ عمل تو ہے نہیں، لہذا اللہ تعالیٰ نے ہماری بہتری کے لیے، اس لیے ایسی قضا نہیں رد ہوتی. کیوں بھائی؟ جو چیز مفید ہو بولو ہے. اچھا دیکھو ایک بات بتائیں، آپ کا بیٹا یا آپ کا دوست ہے، بیٹا ہے، بیٹا ہی کہہ لو، اب اس کے تمام میل ویل لگی ہوئی ہے، بچہ ہے، عبداللہ درویش، میرا بھی ہے ایک بیوی عبداللہ درویش بنا ہوا ہے، اس کا نام اب کچھ اور ہے، ان کو یہ نام پسند ہے، میں نے کہا چلو بھائی بچہ میرا ہے، اب کہیں مٹی لگ گئی، اب اس کو رگڑ رگڑ کے اس کی ماں دھو رہی ہے، تو چلا رہا ہے کہ نہیں؟ وہ کہہ رہا ہے کہ اماں اس قضا کو بدل دو، اس فیصلے کو، یہ بلا جو ناصف ہو گئی ہے اس کو فیصلے کو بدل دو، کہ بلا نہیں بےخوب رگڑ رگڑ کے اس کو پاک و صاف حسین بنا رہا ہوں، خوبصورت بنا رہا ہوں. تو کپڑے دھو گے، اس کے کپڑے اتارے جا رہے ہیں، بولے جو آپ کیا بلا نازل کر رہے ہیں، آپ میرے کپڑے اتار رہے ہیں. ارے بھائی کپڑا اتار کے دھو کر کے ابھی چمکا کے استری کر کے لا رہا ہوں. تو اللہ تعالیٰ ایسی قضا کو نہیں بدلتی، کیونکہ بندے کے مفاد میں ہی بھائی جو مفید قضا ہے وہ تمہاری لاش چلاؤ چیپوں کرتے رہو بھائی چیپوں پر. ایک دیکھو چیپوں پر ایک تھوڑا سا مشکات کے اشارے ہیں. ملا نے خارج کا جواب دیتے ہیں کہ جو قضائے مبرم ہے، کون سی قضا کی کن قسمیں یاد ہو گئی؟ قضائے معلق، قضائے منزل، قضائے مبرم. مبرم قطعی، مبرم مانے قطعی، نہ بدلنے والی. تو قضائے مبرم کے لیے پھر دعا مانگنے سے کیا فائدہ؟ اس کا جواب دیتے ہیں کہ قضائے مبرم ہیں وہ ان کا نلا تبدل، اگرچہ تبدیل نہیں ہوگی، ولیکن بے برکت دعائے یہ تو لذت، جو کہتے ہیں دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس بلا مصیبت کو لذیذ کر دیں گے، اس میں لذت ڈال دیں گے. سبحان اللہ. کما یہ تو لذت ہو اہل دنیا بھی نیما، یہاں جیسا اہل دنیا اپنا پلاؤ شامی کباب کھاتے ہیں، اس طرح سے وہ بلا تمہارے لیے لذیذ کر دی جائے گی. اور کیا چاہتے ہو بھائی؟ درجہ بھی بلند ہو رہا ہے، وہ بلا کو بھی لذیذ کر دیا، حلوا بنا دیا، بلوا نہیں رہا، وہ حلوا ہو گیا. اور ماں اس کی مثال دو تھی، ماں آرمی جب داخل ہوئے قید خانے میں، اللہ کے لیے قید خانے میں داخل ہوئے، رب السجن حب لے لیا، حب لے لیا، رب السجن حب لے لیا مما یدعوننی نہیں لے. تو ماں آرمی فرماتے ہیں جیسے ہی قید خانے میں پیر رکھا، اللہ تعالیٰ نے قید خانے کو ان کو لذیذ کر دیا. آسنانا شروع سو مستی دادے حق، اس طرح اللہ نے اپنی مستی و محبت کا فیضان ڈال دیا کہ وزد کرنے لگے قید خانے میں. سبحان اللہ، کہاں یہ ہماری قسمت کہ آج خدا کی راہ میں ہم قید خانے میں آئے. خدا کی راہ میں جو کانٹا چٹ جائے، نظر بچانے سے حسینوں کے جو غم آ جائے، جو کانٹا چٹ جائے، تکلیف ہو جائے، اس تکلیف کو ساری دنیا کے آرام اگر سلامی پیش کریں تو اس کی عظمت کا پتہ نہیں کر سکتے. اس کانٹے کو ساری دنیا کے پھول اگر سلامی پیش کریں تو اس کا پتہ نہیں کر سکتے. اس غم کو اگر ساری دنیا کی خوشیاں سلامی پیش کریں، گارڈ آف آنر پیش کریں، تو اس کا پتہ نہیں ہو سکتا. جو خدا کی راہ میں تھوڑی سی تکلیف اٹھا لو، کچھ تو قیامت کے دن کہنے کے لیے ہو جاؤ کہ اللہ تعالیٰ میں نے بھی کچھ آپ کے راستے میں غم اٹھایا ہے. کیا چاہتے ہو کہ حلوا کھا کر اللہ والا دوستی بن جائے؟ ایسے دوست کو آپ بھی دوست نہیں سمجھتے. جو کہے آپ بس اللہ چائے پلاؤ اور ہم سے کوئی تکلیف کا کام مت لو. دوسرا واقعہ حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم جب کیڑے پڑ گئے، یہ قضاء مبرم تھی ان کے درجہ بلند کرنے کے لیے. قضاء مبرم کی دو مثال پیش کر دینا، ایک تو قید خانہ حضرت یوسف علیہ السلام کا، وہ قضاء مبرم تھا، قطعی تھا، اس لیے دعا سے بھی نہیں گیا. اور دوسرا حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام، یہ بھی قضاء مبرم کی دوسری مثال ہے کہ باوجود دعا کے نبی ہر وقت عافیت مانگتا ہے، پھر بھی آپ کے جسم کیڑے ڈالے گئے، اس کو دعا سے کیسے لذیذ کیا اللہ تعالیٰ نے؟ معروفی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کیڑوں کی اتنی محبت اللہ تعالیٰ نے ڈال دی کہ جیسے ایک کیڑا جب نکل کر جسم سے کہیں دور ہو جاتا تھا تو ایسا بے چین ہوتے تھے جیسے چھوٹا بچہ ماں سے دور ہو جائے تو پاگل ہو جاتا. ایسی محبت، لہٰذا معروفی فرماتے ہیں دادا ہم ایوب را میرے پدر، میں نے ایوب علیہ الصلوۃ والسلام کو باپ جیسی محبت دی تھی، بہر مہمانی کرما بے ضرر، وہ بے ضرر کر دیا تھا، یعنی وہ کاٹتے نہیں تھے کیڑے، وہ بھی کیڑے کاٹتے نہیں تھے، کاٹتے نہیں تھے، بڑے آرام سے سوتے رہتے تھے، مہمان خانہ بنا دیا تھا اللہ تعالیٰ نے. مولانا یوں بھی فرماتے ہیں دادا ہم دیا ہے میں نے، دادا ہم ماضی قریب ہے، سمجھے، واحد مکلم، واحد مکلم ماضی قریب فارسی کا، آمدن مصدر، دادن دادن مصدر سے، دادا میں نے دیا تھا، میں نے دیا ہے کس کو، ایوب کو، دادا ایوب را میرے پدر باپ جیسی محبت، مہربانی محبت، پدر والے باپ، باپ جیسی محبت دی تھی ان کو، کس لیے، بہر مہمانی یہ کرما بے ضرر، بہر مہمانی، مہمانی کے لیے کرما کیڑے بے ضرر تھے، وہ کھاٹتے نہیں تھے، ایوب صاحب کوئی کیڑا ادھر چلا جاتا تھا تو فوراً اس کو پکڑ لیتے، اس کو پکڑ کے پھر رکھ لیتے تھے اپنے پاس، کیا آسان تھی. یہی کہتے ہیں دوستو، جس نے اللہ کو پیار کیا، محبت کیا، کوئی دنیا میں اس کو تکلیف دے ہی نہیں سکتا، تکلیف بھی ان کے پاس آ کر آرام بن جاتی ہے. جو اللہ والے ہیں، اگر تکلیف بھی ان کے پاس آتی ہے تو تکلیف آرام بن جاتی ہے. اب دیکھو سب سے زیادہ تکلیف موت کی ہوتی ہے. جب حضرت خلیل اللہ کے پاس آئے، کون، موت کا فرشتہ عزرائیل علیہ الصلوۃ والسلام، وہ کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بلا رہے ہیں، آپ کی روح قبض کر لوں، آپ کی روح قبض کر لوں. اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا فرمایا، اس واقعے کو شاہد الغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، پھر میں نے اسی ہفتے عشرے میں تفسیر کبیر میں پالیا، مولی اسماعیل دیکھ رہے تھے، امام فخر الدین رازی نے لکھا، مجھے بڑا مزہ آیا کہ واہ، میں نے جو بات شیخ سے سنی وہ تفسیر کبیر امام فخر الدین رازی نے بھی لکھ دیا، اس سے اور قوت ہو جاتی ہے. کیونکہ عام لوگوں کو شیخ کا نام یہ پتہ نہیں کہ پیر نے کہیں دیکھا. اب جب آپ امام فخر الدین رازی کی تفسیر کبیر پیش کریں گے، اس میں حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب کہا، کس سے، موت کے فرشتے سے، ملک الموت سے، عزرائیل علیہ الصلوۃ والسلام سے، انہوں نے کہا میں آپ کی روح قبض کر لوں، تو کیا کہا کہ حل خلیل یومی تو خلیل ہوں، کیا کوئی خلیل گاڑھا دوست اپنے دوست کو موت دیتا ہے، جان سے مارتا ہے، یہ کیسا اللہ، ہم تو خلیل اللہ ہیں، اللہ تعالیٰ کے خلیل ہیں، یہ اللہ تعالیٰ ہماری موت، ہم کو بھی موت دے رہے ہیں، ہمارے بھی موت، یہ کیا معاملہ ہے. فوراً سوال کیا کہ الخلیل یومی تو خلیل ہوں، کیا خلیل کسی خلیل کو موت دیتا ہے. فوراً جا کر جواب دے گئے فرشتہ موت کا، اللہ سے کہا کہ یا اللہ کیسے روح نکالوں، وہ تو آپ کا خلیل اللہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ الخلیل یمیت خلیل ہوں، فکیف اقبض روحہ، میں کس طرح ان کی روح کو قبض کروں. اللہ نے فرمایا جاؤ ارجے لوٹو اور کہو وکل خلیل ہی وکل خلیلی، میرے خلیل ابراہیم سے کہو، کیا کہو کہ حل الخلیل یک رہو لقاء خلیل ہی الخلیل یکرہ لقاء خلیل، کیا کوئی خلیل اپنے دوست کی ملاقات سے کو مکروہ ناگوار سمجھتا ہے. میں تو بلا رہا ہوں، اسی ذریعے سے تو آؤ گے، بغیر اس کی تو ملاقات نہیں ہو، اب تو ملاقات کرو آگے مجھ سے، سبحان اللہ. اسی لیے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس جب ملک الموت آئے تو حجرے شریفہ میں حاضری نہیں دی. لکھا ہے مشکات میں کہ جتنے انبیاء سب کی روح لینے کی نکالنے کے لیے براہ راست ان کے کمرے میں گھس جاتے تھے، کون، ملک الموت، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے عزت دی کہ باہر کھڑے تھے، حجرے میں داخل نہیں ہوئے، حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ کھڑے تھے اور کہا کہ اگر اجازت ہو تو میں آپ کے حجرے میں داخل ہو جاؤں. محدثین لکھتے ہیں یہ خاص خصوصیت سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم، اور نبیوں کے کمروں میں حجروں میں گھس جاتے تھے، وہ داخل ہو جاتے تھے، کون، ملک الموت، لیکن سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے میں داخل نہیں ہوئے، اور باہر خارج الحجرہ خارج البیت یہ درخواست کی کہ کیا میں داخل ہو سکتا ہوں، آدخل فی حجرتی، تو فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام کی طرف دیکھا یعنی میں اجازت دوں کہ نہ دوں، تو اجازت کہا کہ ہاں اجازت دے دیجیے اندر سے، تو کچھ کہا کہ میں آپ کی روح قبض کرنے کے لیے مجھے بھیجا گیا ہے، کیا آپ کی کیا اجازت ہے کہ میں، اور فرمایا کہ میں نے کسی نبی سے اس کے حجرے میں اجازت نہیں لی، آپ کی شرف، آپ کی بلندی مرتبت، آپ کی شان عزت اور سو کی نبیوں کے آپ سردار ہیں، اس لیے میں نے آپ کے حجرے میں داخلے بغیر اجازت داخلہ نہیں دیا. اب دوسرا سوال کر رہا ہوں جس میں جملہ انبیاء مشترک ہیں اس نعمت میں، وہ یہ ہے کہ بغیر کسی نبی کی اجازت کے موت کے فرشتے کو حق نہیں ہے کہ اس کی روح نکال لے، فرض ہے اس پر ملک الموت پر، عزرائیل علیہ السلام پر کہ پوچھیں کہ آپ سرکاری کام سے فارغ ہو گئے، نبوت کے کام انجام ہو گئے، تو پھر تو ایسے ہی سرور عالم صلی اللہ تعالی وسلم سے پوچھا عزرائیل علیہ السلام نے کہ اے نبی آپ کا کام پورا ہو گیا ہو، سرکاری کام سے آپ فارغ ہو گئے ہو تو میں آپ کی روح قبض کر لوں. اس وقت پھر دیکھا ادھر فنظر الی جبرائیل، محدثین لکھتے ہیں کیوں دیکھا، فرماتے ہیں یہ نظر کیا تھی، مستشیرن کی، کان نظرہ مستشیرن، کان نظرہ صلی اللہ تعالی وسلم مستشیرن، یعنی حضور صلی اللہ تعالی وسلم کا یہ دیکھنا جبرائیل علیہ السلام کو ایسے یہ مشورے کے لیے تھا. اس کا نظر، اس نظر کا کیا نام ہے، نظر مستشیر تھی، یہ مستشیر نظر تھی، یعنی مشورہ لے رہے تھے، یعنی پوچھ رہے تھے کہ تو آپ کی کیا رائے، اے جبرائیل تمہاری کیا رائے ہے، میں کہہ دوں کہ روح نکالو یا نہیں. تب جبرائیل علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم ان اللہ قد اشتاق الى لقائك، اللہ آپ کی ملاقات کا مشتاق، ان اللہ قد اشتاق، اشتاق یشتاق ماضی ہے، ان اللہ قد اشتاق الى لقائك، اے رسول، اے نبی اللہ، اے محمد الرسول اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم، اللہ تعالی آپ کی ملاقات کا مشتاق. آپ نے فرمایا کہ اب میری، اے اخرج روحی، میری روح کو نکال لو، اور فرمایا کہ اللہم الرفیق الاعلی، اے اللہ میں اب آپ رفیق اعلی کو پسند کر رہا ہوں. اس طرح سے مشکات کے آخر میں یہ سب پورا جو میں نے پیش کیا، آخر میں مشکات کے آخر میں چیزیں آپ کو مل جائیں گی. دیکھیے اگر میں اس میں سے تھوڑا سا چھوڑ دیتا آج، پھر کل نہ بیان ہو سکتا، جز جب رہ جاتا ہے نا، مثال کے طور پر 15 آنا ہم نے بیان کر دیا، اب بتاؤ ایک کرنی کو اگر میں باقی رکھ دوں تو وہ مضمون بھی پورا نہ ہوتا، پھر مجھے بھی یاد نہ رہتا، پھر ضرور نہیں کبھی بیان کروں. آپ دیکھتے کبھی 8-8 دن نہیں بیان کرتا، دل بند ہو جاتا ہے بالکل، یعنی میں چاہتا بھی ہوں تو بالکل بولا نہیں جاتا. پھر اللہ تعالیٰ کی عطا ہے، جو وہی بلواتے ہیں اور انہی کا فضل ہے، ورنہ بندہ کچھ مٹی کا ڈھیلا ہے، اس پر جو فضل ہو جاتا ہے تو کچھ اپنی رحمت سے، بزرگوں کی دعاؤں کی برکت سے ہو جاتا ہے. دعا کیجیے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے جو مضمون عرض کیا گیا ہے، اللہ اس کو شرف قبول عطا فرمائے. اس میری حقیر گزارشات میری نسبت سے ہیں، ورنہ آپ کی عطا تو بہت بڑی نعمت ہے. اس حیثیت سے کہ آپ نے ہمیں بولنے کا، مضمون پیش کرنے کا شرف بخشا، آپ اپنی رحمت سے قبول بھی فرمائیے، میری کوتاہیوں کو، تعبیری تعبیرات کی کوتاہیوں کو آپ فرماتے ہوئے اللہ سب ابتدا کا انتہا قبول فرما کر، اور ہم سب کو سوئے قضا، ہم سب کی حسن قضا سے تبدیل فرما دیجیے. یا اللہ اگر ہماری قسمت میں آئندہ کوئی گناہ لکھا ہے اس کو آپ مٹا دیجیے، اور نیکیاں لکھ دیجیے، ہم سے نیکیاں کرا لیجیے، اور ہر گناہ سے ہماری حفاظت کو ہمارے لیے مقدر، ہماری تقدیر میں ہر گناہ سے حفاظت کو مقدر فرما دیجیے. اگر خاتمہ ہمارا آپ نے خراب لکھا ہوا ہے، اس سوئے قضا کو آپ حسن قضا سے تبدیل فرما دیجیے. اگر آپ نے ہمیں جہنمی لکھا ہے، آپ اپنی رحمت سے جنتی لکھ دیجیے، کیونکہ قضا آپ پر حاکم نہیں، قضا آپ کی محکوم ہے. اے اللہ جملہ سوئے قضا کو حسن قضا سے تبدیل فرما دیجیے، اور ہم سب کو اپنا مقبول، اپنا محبوب بنا لیجیے. اولیاء صدیقین کا سب سے آخری مقام جس کے آگے نبوت کا درجہ شروع ہوتا ہے، یا اللہ ہم سب کو اولیاء صدیقین کا مقام عنایت فرما دیجیے، اور اس کے قابل ہمارے اخلاق و اعمال سب بنا دیجیے، ویسے ہی دل بنا دیجیے، ویسے ہی سمجھ دے دیجیے، غرض کہ آپ ہماری دنیا بھی بنا دیجیے اور آخر بھی بنا دیجیے. آخر دعوانا ہے.